السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
سعودی قیادت میں قائم عسکری اتحاد کی قیادت کے لیے راحیل شریف کی تعیناتی پر بعض حلقوں کے تحفظات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان کا دہشت گردی کے مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے افغانستان سے تعاون پر زور، دو طرفہ غیر رسمی رابطوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
افغان فن اگزینوں کی وطن واپسی کا عمل دوبارہ شروع، واپس جانے والوں کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ملے جلے جذبات کا اظہار۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں پیلی ہوئی چکن گونیا نے وبا کی شکل اختیار کر لی۔ مرض پر قابو پانے کے لیے علاقے میں ٹیمیں روانہ کر دی گئیں۔ محکمہ صحت کے حکام کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
نریندر مودی کے کشمیر پر تازہ بیان کے خلاف کشمیری لیڈروں کا رد عمل، کہا تعمیراتی کام سیاسی حل کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد۔ سرینگر کے ہوائی اڈے پر بھارتی فوجی سے 2 دستی بم برآمد، نئی دہلی کے لیے روانہ ہونے والے طیارے میں سوار ہونے والا تھا۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرینگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ فوج کے ایک یونٹ کی طرف سے جنوبی صوبے ہلمند میں ملنے والے اسلحے اور گولہ بارود کو تباہ کرنے کی کوشش کے دوران ہونے والے دھماکے سے 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی کولمبیا میں جہاں شدید سیلابوں، مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 254 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ متاثرین کے خاندان والے اور امدادی کارکن ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اس امکان کا عندیہ دیا ہے کہ شمالی کوریا پر چین سے تعاون کے حصول کے لیے تجارت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو امریکہ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیار اور میزائل پروگرام کے خلاف اپنے طور پر اقدام کر سکتا ہے۔ اور اسی اثنا میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں اپنے سیاحتی گھر مارے لاگو میں جمعرات اور جمعے کے روز چینی صدر شی جن پنگ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اور امریکی سینٹ کا ایک پینل متوقع طور پر نیل گورسچ کی سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تقرری کی منظوری دے گا، جن کی نامزدگی ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں شیعہ تنظیمیں سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد کی قیادت کے لیے پاکستان کے بری افواج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی نامزدگی پر سخت تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ اس اسلامی اتحاد میں شیعہ ممالک شامل نہیں ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔
حال ہی میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان میں کہا تھا کہ مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی قیادت کے لیے سعودی حکومت نے پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی خدمات حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ درخواست کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ اس بیان کے بعد پہلے بعض حلقوں، خاص طور پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے قائدین کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق تہران نے بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سعودی قیادت میں قائم کیے گئے عسکری اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے لیے دیے گئے اجازت نامے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق پاکستان میں ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ انہیں اس معاملے پر تشویش ہے۔ ایران کے کسی عہدیدار کی طرف سے اس بارے میں سامنے آنے والا یہ پہلا رد عمل ہے۔ پاکستان کے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اور ماضی میں تہران اور ریاض کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے بھی پاکستانی قیادت کی طرف سے کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ایک تنظیم مجلس وحدت المسلمین کے ایک رہنما علامہ امین شہیدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سعودی قیادت میں بننے والے عسکری اتحاد کے خد و خال تاحال واضح نہیں ہیں۔
الائنس کی شکل، حیثیت، کام کرنے کا اسلوب، طریقہ کار، اہداف کچھ بھی معین نہ ہو اور اس کو نام دیا جائے 39 ممالک کی فوج کا، کس کے خلاف ہے یہ بھی معلوم نہ ہو، طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی معلوم نہ ہو، اس کی کمانڈ کرنے والی شخصیت کے اختیارات کیا ہوں گے یہ بھی معلوم نہ ہو، تو پھر کیسے کوئی ملک اس میں آنکھ بن کر کے کودے؟
دریاسنا، پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف نے بھی سعودی اتحاد میں قائم عسکری اتحاد میں شمولیت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمان کے آئندہ اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔ دسمبر 2015 میں سعودی عرب نے لگ بھگ 34 اسلامی ممالک پر مشتمل ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا، جس کا ایک اہم مقصد دہشت گردی اور خاص طور پر شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے سے نمٹنا بتایا گیا تھا۔ اب اس اتحاد میں شامل ممالک کی تعداد 39 بتائی جاتی ہے، لیکن اس عسکری اتحاد میں ایران اور بعض دیگر شیعہ ریاستیں بشمول عراق اور شام شامل نہیں ہیں۔ پاکستان میں بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسا فوجی اتحاد جس میں ایران اور دیگر شیعہ اکثریت والی ریاستیں شامل نہیں ہیں، اس میں پاکستان کی شمولیت نہ صرف اسلام آباد اور تہران کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے بلکہ پاکستان کی طرف سے مشرق وسطی سے متعلق معاملات میں غیر جانبدار رہنے کی پالیسی پر بھی یہ پیش رفت اثر انداز ہوگی۔ تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کا عسکری اتحاد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اور اسلام آباد دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا حامی رہا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ راحیل شریف بطور کمانڈر تمام مسلمان ممالک کو قریب لانے کا ذریعہ بنیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ فوج کے ایک یونٹ کی طرف سے جنوبی صوبے ہلمند میں ملنے والے اسلحے اور گولہ بارود کو تباہ کرنے کی کوشش کے دوران ہونے والے دھماکے سے 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عمر زواق کے مطابق فوجی اہلکار اسلحے کو تلف کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک اس میں دھماکہ ہو گیا۔ ہلمند میں فوج کے ترجمان رسول زازیہ نے بھی مرکزی شہر لشکر گاہ میں ہونے والے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ صوبائی گورنر حیات اللہ حیات نے جرمن خبر رساں ایجنسی ڈی پی اے کو بتایا کہ تباہ ہونے والی عمارت سے 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ مزید افراد ابھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور تاحال یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ یہ عمارت اسلحہ اور بارود کو ضائع کرتے ہوئے ہونے والے دھماکے سے زمین بوس ہوئی۔ ہلمند کے اکثر علاقوں پر طالبان عسکریت پسندوں کا قبضہ ہے اور صرف مرکزی شہر لشکر گاہ میں حکومت کی عملداری قائم ہے۔ پیر کے روز افغان صحافیوں اور ماہرین تعلیم کے ایک وفد نے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کی۔ ان دنوں دونوں ملکوں کے درمیان غیر سرکاری سطح پر وفود دورے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
پاکستان کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے ایک بار پھر دہشت گردی کو مشترکہ خطرہ قرار دیتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر عمر زخیلوال سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے پیر کو ان سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق طارق فاطمی نے مبینہ طور پر افغان سرزمین استعمال کرنے والے دہشت گرد گروپس جماعت الاحرار اور تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اپنے ملک میں کیے گئے حالیہ مہلک حملوں کا تذکرہ کرتے ہوئے زور دیا کہ شدت پسندوں کی سرحد کے آر پار نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سرحد پر مؤثر انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان سفیر ذخیل وال نے طارق فاطمی سے گفتگو میں حکومتی سطح پر بامانی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مشترکہ چیلنجز اور خطرات سے نمٹا جا سکے۔ اس سلسلے میں طرفین نے حال ہی میں اتفاق کردہ دو طرفہ تعاون کی حکمت عملی پر جلد عمل درآمد پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ایک دوسرے پر اپنی اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت دینے کا الزام عائد کرتے ہیں اور اسی بنا پر حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان غیر رسمی رابطے بھی جاری ہیں اور دونوں جانب کے سیاستدانوں، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندوں پر مشتمل وفود ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کرتے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے پیر کو ہی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اور سرحدی امور کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ سے ملاقات کی۔ کابل میں پاکستان کے ایک سفارتکار اختر منیر بھی اسلام آباد میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں شریک تھے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایسے رابطوں کے ذریعے دونوں جانب پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ایکسچینجز کا ریلیشن شپ کی بلڈنگ میں امپروومنٹ میں بہت اہم رول ہوتا ہے اور اسی کنٹیکس میں یہ جو میڈیا کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان میڈیا کے فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ روابط ہو، اور کیونکہ میڈیا ایک واحد ایسی امپورٹنٹ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو موجودہ مس ٹرسٹ ہے یا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ریمو کرنے میں بہت اہم رول جو ہے نا ادا کر سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ افغان صحافیوں کے وفد نے سرحدی امور اور انسداد دہشت گردی سے متعلق مختلف سوالات کیے، جن کا پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے سیر حاصل جواب دیتے ہوئے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کا اعادہ بھی کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کے روز پولیس نے ایک بھارتی فوجی اہلکار کو جہاز میں اسلحہ لے جانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف بھارتی وفاقی پولیس کے قافلے پر عسکریت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں ان واقعات کی مزید تفصیل۔
سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پیر کو اینٹی ہائی جیکنگ اسکواڈ نے ایک بھارتی فوجی کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ نئی دہلی کے لیے پرواز کرنے والے ایک طیارے میں دو دستی بم لے کر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ فوجی کے سامان سے دستی بم برآمد ہونے سے ہوائی اڈے پر سراسیمگی پھیل گئی اور وہاں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ فوجی کا، جس کی شناخت بھوپل مکھیا کے طور پر ہوئی ہے اور جو بھارتی صوبے مغربی بنگال کے دارجلنگ علاقے کا رہنے والا ہے، سری نگر کے ایک پولیس تفتیشی مرکز پر انٹروگیشن ہو رہا ہے، اور اس نے مبینہ طور پر تفتیش کاروں کو بتایا ہے کہ بھارتی فوج کے ایک میجر نے اسے یہ دستی بم دلی پہنچانے کے لیے کہا تھا، جہاں انہیں کسی اور شخص کے سپرد کیا جانا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق فوجی نے تفتیش کے دوران چونکہ تین متضاد بیان دیے ہیں، وہ اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں یہ معاملہ اس سے آگے تو نہیں جاتا ہے۔ بھارتی کشمیر کی پولیس کے سربراہ شیش پال وید نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ فوجی کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور اس سلسلے میں مزید قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ نامہ نگاروں کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں اس وقت مزید کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ادھر سرینر میں پیر کی سہ پہر کو مشتبہ عسکریت پسندوں نے سرینر جموں شاہراہ سے گزرنے والی بھارتی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی ایک کانوائے پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں نصف درجن اہلکار، ان کا سیویلین ڈرائیور اور ایک مقامی لڑکی زخمی ہو گئے۔ حملہ آور واردات انجام دینے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ساتھ ساتھ باضابطہ فوج نے ایک وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر ایک آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کل عدم لشکر طیبہ نے حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ سرینر میں عسکریت پسندوں کی طرف سے گزشتہ تین دن کے دوران کیا گیا تیسرا حملہ تھا۔ سی آر پی ایف کے ترجمان راجیش یادو نے بتایا کہ پیر کو جس کانوائے پر حملہ کیا گیا اس میں شامل گاڑیوں میں وہ اہلکار سوار تھے جو الیکشن ڈیوٹی کے لیے نیم فوجی دستوں کی اضافی کمپنیوں پر مشتمل کمک کے بطور بیرون کشمیر سے سرینگر وارد ہو رہے تھے۔ واضح رہے بھارتی پارلیمان کے ایوان زرین لوک سبھا کی دو نشستوں کو، جن میں سرینر کی نشست بھی شامل ہے، پر کرنے کے لیے اس ماہ کے وسط میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سرینگر۔
اور یہ خبر بھی ہے کہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے رہنماؤں اور سابق صوبائی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے کل دیے گئے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو سیاحت اور دہشت گردی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کچھ دیر بعد ہم آپ کو سنوائیں گے۔ جنوبی کولمبیا میں جہاں شدید سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 254 افراد ہلاک ہو گئے تھے، متاثرین کے خاندان والے اور امدادی کارکن ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ موقع کے نزدیک ہفتے کے روز متعدد دریاؤں کا پانی کناروں سے ابل پڑا اور پانی، مٹی اور ملبہ سڑکوں کو توڑتا ہوا گھروں میں گھس گیا جبکہ لوگ ابھی سو رہے تھے۔ رضاکار اور آگ بجھانے والے عملے نے ولا گارزن قصبے میں دریا گرنے کی جگہوں پر 82 لاشیں دریافت کی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ فصلیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آفات سے نمٹنے والے حکام کا کہنا ہے کہ 500 سے زیادہ افراد ہنگامی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں، اور سوشل سروسز نے 10 بچوں کو ان کے والدین تک پہنچایا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں اپنے سیاحتی گھر مار اے لاگو میں جمعرات اور جمعے کے روز چینی صدر شی جن پنگ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دو روزہ سربراہ اجلاس میں توجہ بلا شبہ شمالی کوریا اور اس کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہوگی۔ چین کی طرف سے کوئلے کی درآمد میں کٹوتی سمیت دھمکیاں اور تعزیرات پیونگ یانگ کو جوہری اسلحے سے لیس طاقت بننے کے حصول سے نہیں روک سکیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر چین شمالی کوریا کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا تو ہم کریں گے۔ ٹرمپ نے لندن کے فائنانشل ٹائمز کو بتایا کہ چین کا شمالی کوریا پر گہرا اثر و نفوذ ہے اور چین کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ شمالی کوریا کی مدد کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے ایک گھنٹے تک، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبر دی کہ کولمبیا کے شہر میں شدید سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 254 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلتس کا ہوک کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
کولمبیا کے قصبے موکوا کی آبادی 40,000 سے زیادہ ہے۔ جمعے کے روز ہونے والی طوفانی بارشوں اور دریاؤں میں طغیانی کی وجہ سے قصبے کی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، بچ جانے والے افراد بھی شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ ایک مقامی شہری خاتون کا کہنا ہے، یہ متاثرہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں اس خوفناک منظر کو کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گی، یہاں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا سانحہ تو جانی نقصان ہے۔ انہی خاتون کا کہنا ہے، میں نے لوگوں کو چیختے اور پکارتے ہوئے سنا ہے، ملبے تلے لوگ مدد کے لیے آوازیں دے رہے تھے اور پھر میں نے لوگوں کی لاشیں نکلتے ہوئے دیکھیں۔ ہفتے کے روز کولمبیا کے صدر وان مینویل سینتوس نے تباہ شدہ علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، کولمبیا کے صدر کہہ رہے ہیں کہ متاثرہ افراد کی تلاش جاری رہے گی، اس المناک حادثے پر پوری قوم سوگوار ہے۔ کولمبیا کے صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس علاقے میں اس قدر شدید طوفانی بارش ایک غیر معمولی بات
ہے۔
بارش ریکارڈ کی گئی۔ عام طور سے پورے مہینے میں ہونے والی بارش کا اوسط 400 ملی میٹر ہے، یعنی ایک روز میں 30% بارش ہو گئی۔ اس کے ساتھ دریاؤں میں شدید طغیانی آئی جن سے تودے گرے اور علاقے کے مکانوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ بچ جانے والے افراد کی تلاش اور ملبے کو ہٹانے کے لیے 1,000 سے زیادہ امدادی کارکن دن رات مصروف ہیں، ان میں فضائی افواج کے دستے بھی شامل ہیں۔ کولمبیا میں آنے والی اس قدرتی آفات پر پوپ فرانسس نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اس کڑے وقت میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔
I thank everyone who is working to provide emergency services.
علاقے میں سینکڑوں متاثرہ افراد عارضی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں، مگر انہیں ضروریات زندگی کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ پانی، بجلی، خوراک کے بغیر یہ لوگ امداد کے منتظر ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں اتوار کے روز ایک مجوزہ قانونی بل کے خلاف ہزارہا افراد نے مظاہرہ کیا، جس کے تحت ایک یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے گا جو ارب پتی جارج سورس نے تعمیر کی تھی۔ وزیر اعظم وکٹر اوربان کی حکومت کی طرف سے تجویز کردہ اس بل کی ملک میں اور ملک سے باہر شدید مخالفت پائی جاتی ہے، جو غیر ملکی یونیورسٹیوں پر ضابطوں کو سخت کر دے گا۔ مجوزہ نئے قوانین غیر یورپی یونین ملکوں کی یونیورسٹیوں پر اثر انداز ہوں گے اور قومی حکومتوں کے درمیان معاہدے کے بغیر ڈپلومے جاری نہیں کر سکیں گی۔ سینٹرل یورپین یونیورسٹی، جسے 1991 میں سوروز نے تعمیر کیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ بل کا مقصد اس یونیورسٹی کو ملک سے نکالنا ہے۔ حکومت اس الزام کو مسترد کرتی ہے۔ ایسے اداروں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آبائی وطن میں بھی کام کر رہے ہوں۔ سربیا کے قدامت پسند وزیراعظم الیگزینڈر ووچچ نے اتوار کے روز صدارتی انتخاب بھاری تعداد میں ووٹوں سے جیت لیا، جس سے ملک میں ان کا سیاسی کنٹرول مضبوط ہوگا۔ وہ مغربی ملکوں سے گرم جوشی کے تعلقات اور روایتی اتحادی روس سے مضبوط روابط کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کرنے والے آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ 47 سالہ ووچچ نے تقریباً 55% ووٹ حاصل کیے اور پہلے راؤنڈ کی فتح کو یقینی بنا لیا، جس کے لیے 50% ووٹوں کا حصول ضروری ہوتا ہے۔ ان کے قریبی مد مقابل کو 16% ووٹ ملے ہیں۔ متوقع طور پر امریکہ اور مصر کے درمیان پیر کے روز انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے سلسلے میں وسیع نوعیت کا معاہدہ طے ہوگا، جب مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اٹلانٹک کونسل میں رفیق حریری سینٹر فار مڈل ایسٹ کے ایک سینئر فیلو ایچ اے ہیلر نے کہا کہ دونوں اسلام نواز سیاست کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بقول ان کے، سیاست کے میدان میں دونوں سیکیورٹی کو پہلی، دوسری اور تیسری اولویت دینے کے قائل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ ایک پیشگی بیان میں کہا گیا ہے کہ تاریخی اعتبار سے ان کے تعلقات کی بنیاد سیکیورٹی مفادات پر رہی ہے اور یہی ان کی بات چیت کا ایک کلیدی موضوع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 اور بھارت میں 9:30 سے 10 تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 kHz پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق آئندہ سماعت تک وہ اپنے منصب پر کام کرتے رہیں گے، جبکہ حزب مخالف جماعتوں کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی پر اپنا ایجنڈا چلانے اور اپنی منشا سے تقرریاں کرنے کے عمل پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کار اور قانونی ماہر کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں بہجت چلانی سے۔
کراچی میں سیاسی صورتحال اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ حال ہی میں ایک بڑی خبر آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو ہٹانے اور ان کی جگہ سردار عبد المجید کو عہدے پر فائز کرنے کا معاملہ انتہائی گرما گرم بحث کا باعث بنا۔ اس معاملے پر نہ صرف مختلف سیاسی جماعتوں بلکہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ آج جو تازہ ترین اس سلسلے میں خبر ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت تک انہیں عہدے سے نہ ہٹایا جائے۔ تو اب ہم نامور تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد سے صورتحال کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اس سارے تناظر میں اب سندھ حکومت، مخالف جماعتیں اور وفاقی حکومت کہاں کھڑی ہے؟
دیکھیے، یہ اے ڈی خواجہ جب آئے تھے آئی جی تو صورتحال خاصی بہتر ہوئی تھی، تو ان کے تعدادات بن گئے، زرداری فیملی سے اس سے ان کا ٹرانسفر ہوا، تو سول سوسائٹی نے ہی اپیل کی تھی ہائی کورٹ میں، جس پہ اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا۔ اس وقت یہ خیال یہ تھا کہ سول سوسائٹی سرپرستی کہیں نہ کہیں چیف منسٹر کر رہے ہیں مراد علی شاہ، کیونکہ شاید وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ تو وہ 2 مہینے پہلے معاملہ ٹل گیا تھا، وہ دوبارہ شروع ہوا، وہ اسٹے آرڈر موجود تھا، جس کے نتیجے میں آج پھر عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ کا ظاہر اس سے اپنا موقف ہے، مگر سندھ کی جو خاص صورت حال ہے، خاص طور پہ گورننس کے حوالے سے، اس میں ظاہر ہے اس کے سوالات بھی اٹھتے ہیں، لکھا بھی جا رہا ہے اور یہ ایشو چلے گا بھی۔ مگر یہ کہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ سندھ میں سارے معاملات عدالتوں کے ذریعے ہو رہے ہیں، جن کی عمر بڑی کمزور ہوتی ہے، تو فوری طور پہ تو یہ اقدام ہے، مگر آئی جی کا چلنا بغیر چیف منسٹر اور کابینہ کے بڑا مشکل سوال ہوتا ہے ایک بیوروکریٹ کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے جو پیپلز پارٹی والے کرنا چاہتے ہیں، آئی جی شاید اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یہ بھی خواجہ صاحب اس لیے ان کے ہٹانے پہ اتنا زیادہ زور دیا ہے۔
اس وقت ہمارے ساتھ ممتاز ماہر قانون سلمان اکرم راجہ ہیں، بہت بہت شکریہ سلمان صاحب۔ یہ جو سول سروس کی تقرریوں کے لیے عدالتی فیصلے درکار ہوتے ہیں, جیسے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا اس کی اصل وجہ سیاسی جماعتوں اور برسر اقتدار پارٹیوں کے درمیان تنازعات ہیں, اور ایسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, جو ہمارا نظام ہے سول سروس کا, اس میں تو یہی توقع کی گئی ہے کہ کم سے کم معاملات عدالتوں میں جائیں, اور جہاں ضروری بھی ہو, کوئی تنازع ہو, وہ اس کے لیے ایک مخصوص ٹرائبیونل ہے, سروس ٹرائبیونل جو کہ کام کرتا ہے. جو صورتحال آج ہمارے سامنے ہے کہ ایک آئی جی صاحب کو صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ صوبے سے ہٹا دیا جائے, وفاقی حکومت بھی بالعموم تو اس بات پہ تکرار نہیں کرتی, اگر ایک صوبہ ایک افسر کو نہیں چاہتا تو عام طور پہ مفاہمت سے اس افسر کو کہیں اور تعینات کر دیا جاتا ہے. یہاں کن وجوہات کی بنا پر عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا ہے, کیا وہ گرام سا, یہ انتہائی ایک ریئر چیز ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹرانسفر کو صوبے سے باہر روک دیا جائے. یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی افسر کہے کہ میری پروموشن غلط ہوئی یا نہیں ہوئی, بورڈ نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا, یا میرے خلاف کوئی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے, وہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن جب آئی جی کی سطح کی بات ہو, وہاں پہ تو ایک معاملہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے اتفاق رائے سے ہی طے پاتا ہے, لیکن عدالت نے یہ سمجھا ہے کہ ان آئی جی صاحب کو صوبے سے باہر بھیجنا, ٹرانسفر کرنا کسی ضابطے کی خلاف ورزی ہے. اب وہ کون سا ضابطہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ اسٹے آرڈر دیا گیا ہے, وہ میرے سامنے اس وقت نہیں ہے, یہ آرڈر میرے سامنے نہیں ہے, لہٰذا بہت تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی اس حوالے سے.
بہت بہت شکریہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے اس سلسلے میں کوشش کی کہ سندھ حکومت سے پوچھتے, ان کا سرکاری موقف جانتے, کہ اپوزیشن پارٹیاں اے ڈی خواجہ کی بحالی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایجنڈا چلانے اور پسند ناپسند کی بنیاد پر تکریاں کرنے کا عمل بند کرے, تو یہ تحفظات کہاں تک درست ہیں اور حکومت اس سلسلے میں کیا اقدام اٹھا رہی ہے؟ ہم نے اس سلسلے میں تاج حیدر صاحب سے, نثار کھوڑو صاحب سے, فرت اللہ بابر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بدری کی دلہنیا کا ریکارڈ, تفصیلات فکر و فن میں. قبل آپ کو بتایا کہ سن 2017 کی پہلی سہ ماہی بالی ووڈ کے لیے بہت اچھی رہی. دسمبر کے آخر میں دنگل سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ قابل, رئیس, جولی ایل ایل بی 2 اور بدری کی دلہنیا تک آ پہنچا.
نمستے بہنوں اور بھائیو, بڑے ہی کم شبدوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس سال کا لوک پریو گیت.
آلیا بھٹ اور ورن دھون کی سٹار کاسٹ سے سجی یہ فلم انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق سن 2017 کی پہلی سہ ماہی کی بہترین بزنس کرنے والی فلم قرار پائی ہے.
سنو, آج تم صحیح میں بہت اسمارٹ لگ رہے ہو.
ہم تو روز ہی لگتے ہیں, تم ہی پہلی بار نوٹس کی ہو.
اس نے فلمی تجزیہ کاروں اور انٹرٹینمنٹ کی فینس دونوں سے خوب داد سمیٹی ہے. فلم کا میوزک اور سٹوری ٹریٹمنٹ کو بھی بہت سراہا گیا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ فلم کاروبار کے لحاظ سے 200 کروڑ کا ہنسہ عبور کر گئی ہے. کرن جوہر کی پروڈکشن میں بنی اس فلم نے مقامی مارکیٹ میں 100 کروڑ کا ہنسہ عبور کیا اور عالمی مارکیٹ سمیت 200 کروڑ سے آگے بڑھ گئی. یہ فلم 45 سے 50 کروڑ کی لاگت سے تیار کی گئی, جس میں 30 کروڑ پروڈکشن اور 10 سے 15 کروڑ پروموشن کی مد میں خرچ ہوئے.
رنگ بتا بلو یا لال, ایئر میں تیرے اڑتے بال, آجا رنگ دو دونوں گال, ارے سارا را را کبیرا سارا را را.
بیبی کے دیکھے جھمکے, لگا دے چار ٹھمکے, چھچورے ناچے جم کے,
فلم کی اس کامیابی پر ٹویٹر کا سہارا لیتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا. دھرما پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی یہ فلم سن 2014 میں ریلیز ہونے والی ہمٹی شرما کی دلہنیا کا سیکوئل ہے. یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ورون اور آلیا ایک ساتھ کسی فلم میں کام کر رہے ہیں. اس سے قبل ہمٹی شرما کی دلہنیا اور دی اسٹوڈنٹ آف دا ایئر میں دونوں نے ایک ساتھ کام کیا تھا.
بات اور حوصلہ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں.
تو جو نظروں کے سامنے کل ہوگا نہیں, تجھ کو دیکھے بن میں مرنا جاؤں کہیں, تجھ کو بھول جاؤں کیسے, مانے نہ مناؤں کیسے, تو بتا روکے نہ رکے نینا, تیری اور ہے انہیں تو رہنا, روکے نہ رکے نینا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. اقوام متحدہ نے پاکستان سے رضاکارانہ طور پر افغان مہاجرین کو دی نقد گرانٹ کو کم کر کے نصف کر دیا ہے. طے شدہ پروگرام کے مطابق ان مہاجرین کی واپسی پیر سے شروع ہو رہی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کمی فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے کی گئی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
گزشتہ نومبر میں یہ سلسلہ سرد موسم کی وجہ سے روک دیا گیا تھا. پشاور کے مضافاتی علاقے چمکنی میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایس سی آر کے رجسٹریشن مرکز کے باہر افغانستان جانے والے پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ضابطے کی کارروائی کے لیے موجود تھی. یہ خاندان 30 سال سے زائد عرصے تک پاکستان میں مقیم رہے. صوبہ پکتیا سے تعلق رکھنے والے خانولی کا خاندان 37 سال تک پاکستان میں مقیم رہا, اور اب واپس جاتے ہوئے ان کے بقول وہ اچھی اور بری یادوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں.
خوشی تو ہے اپنے ملک میں جا رہے ہیں, لیکن سر جی یہ ہے کہ یہاں بھی ہم نے زندگی گزاری ہے, سے بھی دور جانا پڑ رہا ہے, تو ایسا عجیب قسم کا حساب کتاب ہے. اگر افغان گورنمنٹ یا یو این ایس سی آر والوں نے تعاون کیے تو ہم زندگی انشاءاللہ نئی شروعات سے شروع کریں.
اس مرتبہ رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے افغانوں کو $200 پی کس مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے, جبکہ گزشتہ سال یہ رقم $400 پی کس تھی. امداد میں اس کمی پر بھی لوگ پریشان ہیں, اور ان کا مطالبہ تھا کہ رقم میں اضافہ کیا جائے. یہاں موجود کامران نامی پناہ گزین نے بتایا,
ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ادھر گھر میں مل جائے, کوئی رہائش کے لیے کوئی جگہ ملے, کوئی کاروبار کے لیے جگہ ملے. ادھر تو کوئی سہولت نہیں ہے, ادھر سے تو کرایہ بھی پورا نہیں ہوں گے, ادھر کیا کریں گے.
یو این ایس سی آر کے مطابق مالی معاونت میں کمی کی وجہ عالمی سطح پر ادارے کو ملنے والے فنڈز کی کمی ہے. ادارے کی پاکستان میں ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
پچھلے سال کیونکہ یو این ای سی آر کے پاس فنڈنگ تھوڑی سی اویلیبل تھی, تو ہم نے وہ کیش اسسٹنس $200 سے بڑھا کر $400 کر دی تھی. اور یو این ای سی آر کی پلاننگ یہ تھی کہ جو ونٹر بریک ہے اس میں ممکن ہے کہ ہم فنڈ ریز کر سکیں اور اس کیش اسسٹنس کو سسٹین رکھ سکیں, لیکن کیونکہ گلوبلی فنڈنگ میں ریڈکشن آئی ہے, گلوبلی یو این ایچ سی آر کے ہی نہیں تمام یو این کے اور جتنے بھی ہیومینیٹیرین ادارے ہیں, اس وجہ سے یو این ایچ سی آر کو واپس یہ کیش گرانٹ $200 کرنی پڑ رہی ہے اس سال.
یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر لگ بھگ 200 خاندانوں کو وطن واپس بھیجنے کا انتظام کر رکھا ہے. شمیم شاہد,
وائس آف امریکہ, پشاور.
استثواء پر رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے رہنماؤں اور سابق صوبائی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے کل دیے گئے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو سیاحت اور دہشت گردی میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بیان سری نگر جموں شاہراہ پر ایک ٹنل کا افتتاح کرنے کے بعد دیا تھا, اور حکومت نے بھارت میں بنی اس سب سے لمبی سڑک ٹنل کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جاری شورش کے پس منظر میں ایک اہم سنگ میل کرا دیا تھا. ان لیڈروں نے کہا کہ کشمیری عوام نہ تو دہشت گرد ہی ہیں اور نہ تعمیر و ترقی کے خلاف, لیکن ٹنل اور اسی طرح کے دوسرے تعمیراتی پروجیکٹ اور بہتر سہولیات کشمیر کے سیاسی حل کا متبادل نہیں ہو سکتی، بلکہ اسے سیاسی دور اندیشی اور عزم سے عبارت اقدامات سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ قوم پرست جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے سری نگر کی مرکزی جیل سے جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا، اگر ٹنل اور شاہراہوں کی تعمیر آزادی اور عزت و ناموس کا متبادل ہوتا تو برطانوی سامراج کو، جس نے تعمیر و ترقی کے بے مثال کام کیے اور اس کا قائم کردہ ریلوے اور نہری نظام جس سے آج بھی بھارت اور پاکستان کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو برطانوی سامراج کو ایسی تعمیر و ترقی کے بعد بھارت کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ سابق وزیر اعلی اور حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کا استحکام قابل تحسین ہے، لیکن اسے سیاسی حل کا نعم البدل قرار دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تاہم حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ٹنل کی تعمیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کی کایا ہی پلٹ جائے گی اور یہ کہ یہ حکومت بھارت کا انہیں دیا گیا ایک بڑا تحفہ ہے۔ صوبائی وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس ٹنل کی تعمیر سے نہ صرف جموں اور سری نگر کے درمیان فاصلہ کم ہوگا بلکہ کشمیری عوام اور بھارت کے درمیان خلیج بھی کم ہوگی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بلوچستان کے صوبے گوادر میں ایک وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پچھلے ایک ماہ کے دوران 1500 سے زیادہ افراد اس مرض کا شکار ہوئے ہیں۔ علاقے کے ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ گوادر شہر کے مضافات سے ایسے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئٹہ سے اس کی تفصیل دیں گے ستار کاکڑ۔
ضلع گوادر کے مقامی ڈاکٹروں کے بقول گزشتہ 1.5 ماہ سے متعدد مریض بخار کے ساتھ گھٹنوں اور کمر درد کی شکایت لے کر اسپتالوں میں آتے رہے، لیکن مقامی سرکاری ضلعی اسپتال سمیت کسی بھی مرکز صحت میں اس بیماری کی تشخیص کے لیے سہولیات دستیاب نہیں تھیں، جس کے بعد عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے 29 مریضوں کے خون کے نمونے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کو بھیجوا دیے گئے، جہاں سے 22 مریضوں کے خون میں چکنگونیا مرض کے وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ صحت ضلع گوادر کے افسر ڈاکٹر بشیر علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علاقے کے مریضوں میں مرض کی تصدیق کے بعد ضلع میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا آغاز کیا گیا۔
چکنگونیا وبا کی صورت میں پورے ڈسٹرکٹ میں پھیلا ہے، تقریباً 1 اپریل تک 1500 یا اس سے اباؤ تک 70 پیشنٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، مطلب تھوڑا سا کم ہو رہا ہے۔ یہ وائرس کا دوسرا نام ہے نا چکنگونیا، اور اس میں یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، ہیڈیک ہوتا ہے، پورا باڈی جوائنٹ پین ہوتا ہے، یہ الرجی ٹائپ کا۔ اسی طرح ہمارے ڈی جی آفس سے ہمارے لیے فوگنگ مشین بھی آیا، وہ اسپرے کی دوائی بھی آیا، ہم نے تقریباً 4 دن سے، ابھی 4 دن ہوئے، 5واں دن ہے فوگنگ پورے ڈسٹرکٹ میں شروع کیا ہے۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے کے ساحلی ضلع گوادر میں چکنگونیا کے وائرس سے رواں سال جنوری میں لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مقامی ڈاکٹروں کے بقول ابھی تک گوادر بازار، جیونی، پشوکان سمیت دیگر قریبی علاقوں سے لائے جانے والے مریضوں میں اس وائرس کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ میں صوبائی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ چکنگونیا جان لیوا مرض نہیں، البتہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے لوگ اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری اور دیگر مدات میں ہونے والے 50 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے منصوبوں میں گوادر کی بندرگاہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں اب تک اس ضلع میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے اور صحت عامہ کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چکنگونیا کا مرض ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے، بظاہر یہ زیادہ خطرناک نہیں، لیکن ڈینگو یا دیگر خطرناک امراض کے وائرس سے منسلک ہونے کے بعد یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
توقع ہے کہ امریکی سینٹ کا ایک پینل سپریم کورٹ کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ امیدوار کے نام کی منظوری دے گا، اور یوں سینٹ میں جماعتی بنیادوں پر لڑائی کے لیے میدان ہموار ہو جائے گا، جس کے سبب ہو سکتا ہے کہ مستقل طور پر ہی بات طے ہو جائے کہ چیمبر کس طرح کام کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اگر فیڈرل اپیل کورٹ کے جج نیل گورسچ کا نام سینٹ منظور کر لیتی ہے تو وہ جج اینتونین سکیلیا کی جگہ لیں گے، جن کا ایک سال سے زیادہ عرصے قبل انتقال ہوا تھا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
اکثریتی پارٹی کی حیثیت سے ریپبلکنز کے پاس اتنے ووٹ موجود ہیں کہ وہ اس کے باوجود بھی کہ توقع کے مطابق تمام ڈیموکریٹس مخالفت کریں گے جوڈیشری کمیٹی میں گورسچ کے نام کو منظور کر لیں. اس کے بعد پھر بہت سارے سوالات ہیں. خود نیل گورسچ کا کہنا ہے میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ کسی مخصوص مقدمے میں میرا فیصلہ کیا ہوگا. یہ تھے جج گورسچ. کم از کم 3 درجن ڈیموکریٹس گورسچ کے مخالف ہیں جن کی قانونی اہلیت اور استعداد پر تو کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اپنے نام کی منظوری کے لیے ہونے والی سماعتوں کے دوران انہوں نے سوالات کے جس طرح جوابات دیے ان سے قدامت پسندی کی جانب ان کے جھکاؤ کے بارے میں ڈیموکریٹس کے اندیشے شدید ہو گئے ہیں. ڈیموکریٹک سینیٹر شیلڈن وائٹ ہاؤس کہتے ہیں
جج گورسچ نیڈڈ ٹو کنوینس می ہی وڈ ناٹ جوائن دی پارٹی آف ریپبلکن اپوائنٹیز that has relentlessly stretched the law to benefit Republican partisans and corporations at the expense of everyone else. Over and over again during his hearing,
بات پر قائل کرنا ہوگا کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے تقرر کردہ اس دستے میں شامل نہیں ہوں گے جس نے بے دردی سے اس انداز میں قانون کی توضیح کی جس سے دوسروں کی قیمت پر ریپبلکن پارٹی کے حامیوں اور کارپوریشنوں کو فائدہ پہنچا. یہ تھے سینیٹر شیلڈن وائٹ ہاؤس. اگر گورسچ کی مخالفت کرنے والے ڈیموکریٹک ارکان کی تعداد 41 ہو جاتی ہے تو وہ فلیبسٹر کے ذریعے ان کی نامزدگی کی راہ روک سکتے ہیں, جس کے بعد 100 کی سینٹ میں حتمی ووٹ کے لیے 3/5 اکثریت کی ضرورت ہوگی اور ریپبلکنز انہیں زخمی شکست خوردہ لوگوں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اور سینیٹر اورن ہیچ کہتے ہیں
What's all the whining about? They lost the election. They knew this was going to be a big deal if they won. And the Republicans would pretty well have to go along with whoever they chose. President Trump won the election.
کیا مطلب ہے؟ وہ الیکشن ہار گئے ہیں اور جانتے تھے کہ اگر وہ جیت گئے تو یہ بڑی بات ہوگی اور اب ریپبلکنز اس کے ساتھ جائیں گے جس کا وہ انتخاب کریں گے. لیکن صدر ٹرمپ الیکشن جیت گئے ہیں اور اب یہ انتخاب کرنا ان کا حق ہے کہ سپریم کورٹ کا جج کسے بننا چاہیے. یہ الفاظ تھے سینیٹر اورن ہیچ کے. گزشتہ برس ریپبلکنز نے سپریم کورٹ کے لیے سابق صدر براک اوباما کے نامزد امیدوار جج میرک گارلینڈ کے نام پر غور کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا. ڈیموکریٹس فلیبسٹر کے خلاف ضوابط کی تبدیلی کے لیے اسے نیوکلیئر آپشن کہا جاتا ہے خبردار کر رہے ہیں. خبر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
روسی پولیس نے اتوار کے روز ماسکو میں احتجاج کرنے والے تقریباً 2 درجن مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے, جس سے ایک ہی ہفتے قبل صدر ولادیمیر پوٹن کے سرکردہ ناقد کی جانب سے منعقد کردہ ایک بڑی سطح کی ریلی کے دوران 1000 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا تھا. روس کے سرکاری تحویل میں کام کرنے والے خبر رساں ادارے تاس نے اتوار کے روز خبر دی کہ یہ گرفتاریاں اس وقت کی گئیں جب احتجاج کرنے والوں نے ماسکو کے 2 عام چوکوں سے غیر قانونی مارچ کا رخ کریملین کی جانب کر دیا. پولیس نے پوشکن اسکوائر پر ناکہ لگایا ہوا تھا جہاں روایتی طور پر مظاہرے ہوتے ہیں. حکام نے متعدد انٹرنیٹ سائٹ پر رسائی بھی بند کر رکھی تھی, جس کا سبب بتاتے ہوئے حکومت کا کہنا تھا کہ ان سے ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں یا قریب ہونے والے حکومت مخالف غیر قانونی احتجاج کی شہ مل رہی تھی. انسانی حقوق کی موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانچ کے لیے آنے والے غیر ملکی مبصرین کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے. پیر کو جاری کی گئی اپنی ایک رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ یہ قطعاً انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے اسرائیل کے عزم پر سوال یا نشان ہے. تنظیم نے اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ سن 2008 سے اس کے تحقیق کاروں کو غزہ میں داخلے سے منظم طریقے سے روکتا آ رہا ہے اور صرف گزشتہ سال ہی انہیں ایک خصوصی اجازت نامہ تفویض کیا گیا. تنظیم کا مزید کہنا تھا کہ مصر نے بھی سن 2012 سے لندن میں قائم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو بھی غزہ میں داخلے سے روک رکھا ہے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے اتوار کے روز کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں روس پر تنقید سے کبھی منع نہیں کیا. ہیلی نے اے بی سی نیوز کو بتایا کہ صدر نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں کہا کہ روس کی مخالفت نہ کروں اور کبھی بھی مجھے نہیں کہا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ ہیلی نے کہا کہ روس کا سن 2014 میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا پر قبضہ غلط تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ماسکو کی روس نواز جنگجوؤں کی حمایت جو مشرقی یوکرین میں کیے فورسز سے لڑ رہے ہیں انتہائی غلط ہے۔ ہیلی کا کہنا تھا کہ جب روس کچھ غلط کام کرتا ہے تو مجھے ایسا کہنے میں کچھ مشکل نہیں ہے، اور صدر نے روس کو ذمہ دار ٹھہرانے میں مجھ سے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب سنتے ہیں یہ پروگرام۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار کہا تھا کہ امریکہ کے شہر جرائم سے پر ہیں، اور اکثر اس سلسلے میں انہوں نے شکاگو شہر کا حوالہ بطور خاص دیا تھا، اور اب صدر بننے کے بعد بھی ایک بار پھر انہوں نے شکاگو میں گن وائلنس کا مسئلہ اٹھایا ہے۔
Last year in Chicago, 4,368 people were shot. Nearly 700 more have already been shot since January.
گزشتہ سال شکاگو میں 4,368 افراد کو گولی ماری گئی، اور اس سال جنوری سے اب تک اس تعداد میں کوئی 700 کا اضافہ ہو چکا ہے، اور میں پوچھتا ہوں کہ شکاگو میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ یہ تھے صدر باراک اوباما، اور پھر صدر نے اپنے سوال کا جزوی جواب بھی خود ہی دے دیا۔ انہوں نے کہا،
Sadly, our police are often prevented from doing their jobs. When policing is reduced, the main victims are the most vulnerable citizens of our society, and you see that all over. In too many of our communities, violent crime is on the rise, and in too many places our citizens have not been safe for a very, very long time.
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پولیس کو اکثر اپنا کام کرنے سے باز رکھا جاتا ہے۔ جب پولیس کا کردار کو کم کر دیا جائے گا تو اس کا سب سے زیادہ اثر ہمارے معاشرے کے غیر محفوظ شہریوں پر پڑے گا، اور یہی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ ہمارے بہت سے علاقوں میں پرتشدد جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت سی جگہوں پر ہمارے شہری بہت طویل عرصے سے غیر محفوظ ہیں۔ الیکشن ہونے تک کے وقفے کے دوران بہت سے شہروں میں پولیس پر اس پر جو بہت سوں کی نظر میں سیاہ فاموں کے خلاف امتیازی سلوک تھا، پولیس کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ پورے ملک میں پولیس کی بربریت کے خلاف احتجاجات کیے گئے، لیکن ٹرمپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف کی اور ان کی حمایت کا وعدہ کیا۔ اس کے جواب میں نیشنل پولیس یونین نے، جو 330,000 کے قریب افسروں کی نمائندگی کرتی ہے، صدر کے منصب کے لیے ان کی توثیق کی تھی۔ فریٹرنل آرڈر آف پولیس کے صدر چک کینٹربری کا کہنا تھا،
It's just a real pleasure to have a president in the White House that cares about law enforcement's major concerns.
ایک ایسے شخص کی وائٹ ہاؤس میں بطور صدر موجودگی حقیقی خوشی کی بات ہے، جو قانون نافذ کرنے والوں کی بڑی تشویش اور پریشانیوں کا خیال کرے۔ نیشنل پولیس یونین کے صدر چک کینٹربری نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کی میٹنگ میں توجہ امریکہ میں منشیات کے مسئلے اور پرتشدد جرائم سے نمٹنے پر مرکوز کی گئی۔ پولیس افسروں نے ٹرمپ کو یہ بھی بتایا کہ انہیں کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ چک کینٹربری کا کہنا تھا،
We're in a crisis in this country and being able to find qualified police applicants without reducing
اس ملک میں ہم معیار کو کم کیے بغیر پولیس کی ملازمت کے لیے اہل درخواست دہندگان کی تعداد میں کمی کے بحران سے دوچار ہیں۔ چک کینٹربری کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مضبوط عزم رکھتے ہوں اور جن کا جرائم سے متعلق کوئی سابقہ ریکارڈ نہ ہو، اور ایسے میں جبکہ پولیس پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے امیدواروں کی قلت ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں عورتوں کی رائے شماری کے لیے خواتین اہلکاروں کی تعیناتی کے بارے میں ایک رپورٹ، گلرخ کی زبانی۔
پاکستان میں باقاعدہ طور پر مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے۔ مارچ 2017 میں شروع ہونے والی اس مردم شماری میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی حصہ لے رہی ہیں۔ خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن رشخندہ ناز کا کہنا تھا کہ اس مردم شماری میں خواتین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
یہ ایشو ہم بھی اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں، جو جہاں پہ یہ کلچرل ریسٹرکشنز ہیں، خواتین کی دو چیزیں اگنور ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنی جو ڈسپلیسمنٹ ہے، ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے اور رجسٹریشن فیملیز کی بھی نہیں ہو رہی، اور پھر اس کے اندر جہاں پہ چاہے خواتین ہوسٹ کمیونٹی میں وہاں پہ تو ان کا ویسے ہی کوئی انٹریکشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو اس میں جو عورتوں کی ورک کنٹریبیوشن ہے جو کہ 1998 میں جو لاسٹ سینسس ہوا تھا اس میں بھی ہم نے ایشو اٹھایا تھا کہ اگر عورتیں گنی جائیں تو ان کے کام بھی گنے جائیں. دوسری طرف انہوں نے مرد ٹیچرز کو انوالو کیا ہے, ایسے لوگوں کو انوالو کیا ہے, لیکن ایک جو کلچرل بیریئر ہے عورتوں کے متعلق جو اس فارم کے اندر انفارمیشن فل کرنی ہے میں ایک عورتوں کا نہ ہونا سب سے بڑا ایک ہنڈرنس ہے.
مردم شماری کے دوران سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں رشندہ ناز کا کہنا تھا,
جس طرح پولیو ورکر خواتین کو جو ٹارگٹ کیا گیا نا, تو سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے.
مردم شماری میں خواتین کی صحیح تعداد اور شفافیت کے حوالے سے انہوں نے کہا,
پاکستان کے اندر کچھ جو اس طرح کے عمل ہیں شفافیت تو اب ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کے اوپر کوسچن مارک ہے اس کے اوپر, لیکن کم از کم یہ مردم شماری پھر مردم شماری ہوگی, افراد شماری نہیں ہوگی. جو پہلے ہی جس پیٹرن پہ ہو رہی ہے کہ صرف مردوں کو گنو, تو یہ مردوں کو ہی گنیں گے, پھر عورتوں کے نہ اس طرح کی گنتی ہوگی.
پاکستان کے ادارہ برائے مردم شماری کے سربراہ آصف باجوہ کے مطابق خیبر پختونخوا میں خواتین شمار کنندگان کو تعینات کیا گیا ہے.
جو اویلیبل تھیں فیمیلز ان کو ہم نے تعینات کیا ہے, اور اس وقت 2400 فیمیل انومریٹرز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, تو ہمارا اس میں کوئی بائس نہیں ہے اینٹی فیمیل یا پرو فیمیل.
پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں خواتین شمار کنندگان کے حوالے سے انہوں نے بتایا,
مجھے میں بھی اسے نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ میں اسے ڈینائی کر سکتا ہوں کہ وہاں کو خواتین پوسٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. اس علاقے میں یہ رواج نہیں ہے کہ عورتیں باہر نکلیں, تو ٹھیک ہے ان کو نہیں تعینات کیا یہ ایجنسیز میں, مگر کے پی میں جہاں انہوں نے اگری کیا ان کو پوسٹ کر دیا, سارے پاکستان میں پوسٹ کیا ہے. اور اگر کوئی عورت ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے تو وہ باقی کام بھی کر رہی ہے ایز ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ, تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آ کے باہر آ کے بات کرنے میں.
آصف باجوہ کا سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں کہنا تھا,
جی ہماری ٹیم جو سی ہے وہ ایک انومریٹر سول انومریٹر ہے, ایک میل انومریٹر ہے جو کہ فوجی یونیفارم میں ہے جو آرمی کا انومریٹر ہے, اور ان کے ساتھ آرمی بھی پوسٹڈ ہے اور وہاں کے لوکل سول پولیس بھی پوسٹڈ ہے, اور ان کی سیکیورٹی کا بالکل مکمل بندوبست کیا ہوا ہے.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے, اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل میں امریکہ نے بحث کے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا جسے فلسطین اور دوسرے مقبوضہ عرب علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے لیے وقف کیا گیا تھا. یہ مباحثہ ایجنڈا آئٹم 7 کے مطابق ہوا, جس میں اسرائیل اور صرف اسرائیل کو انسانی حقوق سے متعلق کونسل کے 3 سالانہ اجلاسوں میں سے ہر ایک میں جانچ پڑتال اور تبادلہ خیال کا مستقل نشانہ بنایا گیا. روایتی طور پر ایسے ممالک جن کے انسانی حقوق سے متعلق ناگفتہ بے ریکارڈ ہیں ان اجلاسوں میں اسرائیل کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. ایک تحریری بیان میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل مندوب نکی ہیلی نے اس بات پر نکتہ چینی کی کہ اسرائیل ہی وہ واحد ملک ہے جو انسانی حقوق کی کونسل کے ایجنڈے پر مستقل موجود رہتا ہے. وہ شام نہیں ہے جہاں حکومت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خود اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کیا اور ان کو ایذائیں پہنچائیں. وہ ایران بھی نہیں ہے جہاں سرعام پھانسی معمول کی بات بن چکی ہے. وہ شمالی کوریا بھی نہیں ہے جہاں حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے بیگار کیمپوں کا استعمال کیا، بس لے دے کر اسرائیل ہی رہ گیا ہے، جبکہ اسرائیل مشرق وسطی میں ایک مضبوط اور دیرینہ جمہوریت ہے۔ سفیر ہیلی نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 7 اقوام متحدہ کے واحد ادارے کی ساکھ کو غیر معتبر بنا دیتا ہے، جس کا کام عالمی پیمانے پر انسانی حقوق کی صورتحال سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اس کے لیے ایسی کارروائیوں کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈے گھڑ کر وہ اپنے ملک کے اندر حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹائیں۔ ایک علیحدہ بیان میں محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ اس ایجنڈا آئٹم کا جاری وجود انسانی حقوق کی کونسل کی ساکھ کے لیے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کونسل کے آئٹم نمبر 7 کے تحت عام بحث کے اجلاس میں عدم شرکت کے امریکی فیصلے کے بارے میں کہا کہ یہ ہماری اس گہری وابستگی کا اظہار ہے کہ اس متعصبانہ کارروائی پر توجہ لازمی ہے تاکہ کونسل اپنے جائز مقصد کو حاصل کر سکے۔ مسٹر ٹونر نے اس بات پر زور دیا کہ ایک غیر متوازن معاملے میں ایک ہی ملک کو نشانہ بنانا کونسل کے مفادات میں نہیں ہے، اور امریکہ ہر اس قرارداد کی مخالفت کرے گا جو ایجنڈے کے اس آئٹم کے تحت پیش کی جائے گی، اور وہ دوسرے ممالک کی بھی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ ترجمان ٹونر نے کہا کہ امریکہ نے دنیا کے تمام ملکوں کی جانب سے بین الاقوامی انسانی حقوق کے احترام کے مقصد کے حصول کی خاطر خود کو وقف کر رکھا ہے، اور ہم تمام رکن ملکوں اور بین الاقوامی شراکت کاروں سے جو انسانی حقوق سے وابستگی رکھتے ہیں اپیل کریں گے کہ وہ انسانی حقوق کی اقوام متحدہ کی کونسل میں ضروری اصلاحات کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام کینیڈی لیوگر یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام 2016-2017 کے تحت یہاں امریکی ہائی اسکولوں میں ایک سال کے لیے زیر تعلیم 108 پاکستانی طالب علموں کے کچھ نمائندہ طالب علم۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں اسلام آباد پاکستان کے سلمان نسیم، جو اریزونا کے ایک ہائی اسکول میں ایک تعلیمی سال مکمل کر رہے ہیں۔ کراچی پاکستان کے حاشر مقصود، جو لاس اینجلس کیلیفورنیا کے ایک ہائی اسکول میں ایک تعلیمی سال گزارنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہماری مہمان ہیں حیدرآباد پاکستان کی ماہم جمال شیخ، جو آیووا کے ایک ہائی اسکول میں ایک سال کے لیے زیر تعلیم ہیں۔ اور ہماری مہمان ہیں سائیوال پاکستان کی اریبا اسلم، جو منیسوٹا کے ایک ہائی اسکول میں اپنا ایکسچینج پروگرام مکمل کر رہی ہیں۔ ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahizindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر رشاد اسمت۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ ہوگا، اور اس کے بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کیا جائے گا, اور 9:30 بجے ہم آپ کے لیے ایک اور نیوز شو پیش کریں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.